أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال الامام حسين بن علي عليهما السلام، لا والله يا ابن عمي، لا فارقت هذا الطريق ابدا او انظر الى ابيات مكه او يقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. آمین. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عاشورہ، نہضت بیداری و قیام موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ السلام کا کلام نورانی جو آپ نے مدینہ سے خروج کے وقت بیان فرمایا، جناب مسلم ابن عقیل کے اس مشورے اور تجویز کے بعد کہ ہم اصلی راستہ چھوڑ دیں تاکہ دشمن کے تعقب سے بچ جائیں اور فرعی راستے سے، غیر متروک و غیر معروف راستے سے مکہ کی طرف جائیں تاکہ دشمن کے خطرے سے بچ جائیں. ہم سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا، واللہ لا واللہ یا ابن عمی، اے ابن عم، خدا کی قسم ہرگز یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں اپناؤں گا. اس راہ پر چلتے ہوئے یا میں مکہ پہنچ جاؤں گا، مکہ کی دیواریں و گھر دیکھ لوں گا، یا جو خدا کی طرف سے مقرر ہے وہ مرضی خدا، یعنی شہادت، اس مقام پہ فائز ہو جاؤں گا. سید الشہداء علیہ السلام نے اس حرکت کا نام خود خروج و قیام و نہضت رکھا ہے. ایک طاغوت کے خلاف، طاغوتی نظام کے خلاف، اور ہر اس چیز کے خلاف جس سے اس زمانے کے مسلمان عادی ہو چکے تھے اور جسے قبول کر چکے تھے، لیکن دین اسے قبول نہیں کرتا تھا، قرآن اسے قبول نہیں کرتا. خدا کے نظام کے مطابق وہ حالات و وہ امور درست نہیں تھے. جب ایسی صورت حال ہو کہ جب دین خدا سے کے خلاف نظام بھی قائم ہو جائے، طاغوتی نظام بھی برپا ہو جائے، اور معاشرہ بھی عملی طور پر، اور مسلمان اور امت بھی اسے عملی طور پر قبول کر لیں اور اس کے اوپر حساسیت چھوڑ دیں، بلکہ اسی کا حصہ بننے کی کوشش کریں، اور کوئی نہ کوئی شرعی و دینی یا غیر دینی توجیہ نکال کر، مصلحت ڈھونڈ کر اسی کو جائز قرار دینے کی فکر میں ہوں، ایسی صورت میں اس حالت سے نکلنے کے لیے، عام افراد کو نکالنے کے لیے اور اس نظام اور اس موجودہ حالت کے خاتمے کے لیے جس عمل کی ضرورت ہے، وہ نہضت بیداری و تحریک بیداری ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے شروع کی. اشارہ کیا کہ بیعت کے مطالبے سے سب کچھ آغاز نہیں ہوا، اس سے پہلے بہت کچھ آغاز ہو چکا تھا. امیر شام کی طرف سے مسلسل پیغام آتے تھے، وہ خطوط جس میں وہ شکوہ کرتا تھا کہ آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو میرے اور آپ کے بھائی کے درمیان ہوا تھا. چونکہ امام علیہ السلام ایسے اعمال میں مصروف تھے، ایسا ماحول بنا رہے تھے، ایسا گراؤنڈ بنا رہے تھے جس سے اسے اطلاع ہو رہی تھی کہ آخرکار یہ ایک انقلاب پر اور ایک تبدیلی پر جا کر مسئلہ ختم ہو سکتا ہے. اور یزید کا اور یزید کے باپ کا اس کو وصیت کرنا کہ حسین علیہ السلام سے باخبر رہنا، زیر نظر رکھنا، غفلت نہ برتنا، اور کسی قیمت پر بھی انہیں ڈھیل نہیں دینا، یہ اسی وجہ سے تھا کہ سید الشہداء علیہ السلام سے توقع بھی ان کو نہیں، یہی تھی جو شناخت تھی ان کی سید الشہداء کے بارے میں، اور سید الشہداء علیہ السلام کے اپنے جو اعمال تھے اور جو کچھ کر رہے تھے حرکات، وہ اس بات کی بخوبی نشاندہی کر رہی تھیں کہ ہرگز اس نصاب کو قبول نہیں کرتے امام، معاہدے کی پابندی تھی جہاں تک، وہاں تک امام علیہ السلام نے بیداری کا عمل جاری رکھا لیکن عملی قدم نہیں اٹھایا، لیکن جب خود دمشق کی طرف سے مکمل طور پر معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، اور واضح خلاف ورزی یہی تھی کہ امیر شام نے اپنے بیٹے کو معاہدے کے برخلاف جانشین بنایا، اس وقت امام نے اعلان کر دیا کہ اب یہ معاہدہ ہمارے لیے بھی قابل احترام نہیں رہا اور ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ اس وقت سے امام علیہ السلام نے اپنی نہضت کو تیز تر کر دیا، پیغامات ارسال کیے، خطوط بھیجے مدینہ کے اندر اور گرد و نواح میں، جہاں خود جا سکتے تھے یا جو لوگ امام کے پاس آتے ان کے ساتھ اس موضوع کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ مرحلہ وار یہ نہضت شروع ہوئی، یزید کی حکومت یا جانشینی سے پہلے، یزید کے اقتدار میں آنے سے پہلے کا مرحلہ، اور یزید کا اقتدار میں آنا، بیعت کا مطالبہ کرنا، اور کربلا تک کا یہ ایک مرحلہ، اور کربلا سے بعد اس نہضت کا ایک اور مرحلہ ہے۔ اس نہضت بیداری میں کہ جس میں امت کو درحقیقت جگانا مقصود تھا اور حساسیت پیدا کرنا، ان موضوعات کی طرف توجہ دلانا جن موضوعات کی طرف ضروری تھا کہ امت متوجہ ہو، اور اس نظام کو زندہ کرنا جس نظام سے غفلت شروع ہو چکی تھی، ہر قسم کے قدم کی ضرورت تھی، اور ہر جو مناسب قدم ضروری تھا امام علیہ السلام اٹھا رہے تھے۔ ونہایتاً امام نے واضح طور پر خروج کیا اس نظام کے خلاف، قیام کیا اس نظام کے خلاف، اور پوری امت کو دعوت دی اس کے اندر شریک ہونے کے لیے۔ امام کو معلوم بھی تھا، چونکہ مدینہ سے ہی فرما کے گئے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی سب کو اپنی تائید کے لیے اور اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے، جبکہ معلوم بھی تھا کہ یہ نہیں آئیں گے، نہ کوفی مدد کریں گے، نہ اہل مکہ و اہل مدینہ و دیگر شہروں کے رہنے والے، لیکن تحریک کا مقصد یہ نہیں تھا کہ امام کو یقین تھا یہ میرا ساتھ دیں گے تاکہ میں نے شروع کی ہے یہ تحریک، بلکہ یقین تھا کہ نہیں آئیں گے، اور یہی چیز سبب بنی کہ تحریک شروع کی جائے، چونکہ یقین تھا کہ یہ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس وجہ سے کہ ایسی آفات میں مبتلا ہو چکے ہیں، ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان آفات کے ہوتے ہوئے ان کا حق کے لیے قیام کرنا ناممکن ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جن حالات سے و جن آفات سے نکالنے کے لیے امام علیہ السلام نے نہضت شروع کی، آج انہی آفات میں خود یہ سلسلہ مبتلا ہو گیا ہے، وہ خود پیروان حسین ابن علی ان آفات کا شکار ہو گئے ہیں جن آفات سے بچانے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ سب کچھ آغاز کیا تھا۔ لیکن اس نہضت کا ایک اہم مرحلہ، اس تحریک کا ایک اہم مرحلہ جو کربلا کے بعد شروع ہوتا ہے، کربلا تک سید الشہداء علیہ السلام نے اس کو قدم بہ قدم آگے بڑھایا، لیکن یہ قوی احتمال تھا، سب کے نظروں میں موجود تھا کہ سید الشہداء جب تک ہیں، شخصیت سید الشہداء و ذات سید الشہداء علیہ السلام سے سب کچھ قائم ہے، اور جو ہی سید الشہداء علیہ السلام اس دنیا سے گئے، شہید ہو گئے، اس وقت ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، ستم کے خلاف آواز اٹھانا، امت کی اصلاح و بیداری کا عمل یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یہ احتمال دشمنان دین دے چکے تھے، یہ مفروضہ قائم کیے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حیات میں جب تک رسول اللہ موجود ہیں، کوششیں کی، جتن کیے انہوں نے، ہر ممکنہ کفار نے حرکت کی دین کو ختم کرنے کے لیے، نور خدا کو بجھانے کے لیے۔ جس طرح قرآن مجید نے دو جگہ پر قرآن مجید میں یہ آیت اتری ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنی پھونکوں سے اور اپنے منہ سے بجا دیں، پروپوگنڈے سے نور خدا کو خاموش کر دیں۔ پروپوگنڈا بہت اثر کرتا ہے لیکن نور خدا پر نہیں کرتا، پروپوگنڈا اثر کرتا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو نفسانی طور پر ضعیف ہوں اور افواہوں کی زد میں آتے ہوں، افواہ زدہ معاشرہ، جیسے کہ ہمارا معاشرہ ہے، یہ ہمارا پاکستانی معاشرہ اور بھی ہیں، جب پاکستانی معاشرے کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے معاشرے پاک ہیں سارے اور وہ ان آلودگیوں میں مبتلا نہیں ہیں، ان میں شاید یہ بیشتر ہوں، پاکستان سے بھی زیادہ مسائل وہ الجھنے ہوں، لیکن چونکہ ہمارا معاشرہ پاکستانی معاشرہ ہے اور ہمیں سروکار اس سے ہے، ہماری ماموریت اس کے متعلق ہے، اس وجہ سے اس کی مثال ہی دیتے ہیں۔ ورنہ اگر علمی تحقیقی باتیں کرنی ہوتی تو پھر ہر معاشرے کی مثال دی جا سکتی ہے، ہم بیٹھ کر یہاں نکاراگوا کی مثال دے سکتے ہیں، کیوبا کی باتیں کریں ہم، اور پیرو کی باتیں کریں ہم، ویتنام کی باتیں کریں۔ جس طرح عموماً ہوتا ہے علمی گفتگو کرنے والے علماء وہ پابند نہیں ہوتے، وہ ہر چیز کی، چونکہ انہیں علمی فقط مطالب کھولنے ہوتے ہیں، لیکن جن کا مقصد ذرا علمی مقصد سے آگے ہو اور فقط ایک علمی تبصرہ نہ ہو جن کا مقصد، ان کے لیے قید پابندی ہوتی ہے کہ وہ اسی موضوع کے اوپر رہیں جس موضوع کو انہوں نے واضح کرنا ہے۔ بعض کہتے بھی ہیں کہ خوب علمی گفتگو زیادہ موضوع ہوتی ہے، علمی گفتگو، علمی گفتگو جس میں کوئی تحریک نہ ہو، علمی گفتگو جس میں کوئی حرکت نہ ہو، علمی گفتگو جس میں کوئی ایسی تاثیر نہ ہو، ایسی خشک و خالی علمی گفتگو کی جائے جو سر دھننے کے لیے کافی ہوتی ہے، وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ علم غیر نافع، علم نافع وہ ہے جو العلم و امام العمل، وہ علم جس کے بعد عمل کا میدان ہموار ہوتا ہو، وہ علمی گفتگو موضوع علمی گفتگو ہے۔ ورنہ بعض علم ایسے ہیں جس میں رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اللہم اعوذ بک من علم لا ینفع، اے پروردگار میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نافع نہیں ہے، جو فائدہ نہیں دیتا، جو انسان کے کسی کام نہیں آتا، جس علم سے کوئی گرہ نہیں کھلتی، جس علم کے ذریعے سے کوئی مشکل حل نہیں ہوتی، اس علم سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ پاکستانی معاشرے میں اس وقت یہی صورت حال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جیسا باقی تمام حالات کے عنوان سے عرض کیا تھا کہ جو کچھ سید الشہداء علیہ السلام نے اس زمانے میں تشخیص دیا اور ان صورتحال سے نکالنا چاہا، یہاں بھی ہمیں وہ صورت نظر آتی ہے۔ ایک بڑی آفت افواہ زدگی ہے، پروپوگنڈا کا شکار ہو جانا، پروپوگنڈا کرنا یہ ایک ہتھیار ہے، یہ ایک بہترین ہتھیار ہے مختلف لوگوں کے پاس، اس کو مختلف مقاصد کے لیے بروئے کار لاتے ہیں، جس کا ذریعہ اس وقت ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت ہی مؤثر ہو چکا ہے، یعنی میڈیا یا ٹیکنالوجی کے دیگر وسائل ہیں جن کی مدد سے یہ کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ عمل بہت قدیمی ہے، عمل ٹیکنالوجی کے زمانے کا نہیں ہے، پروپوگنڈا یا کہیں سوء تبلیغ، پروپوگنڈا سوء تبلیغ، یا قرآن کے بقول کہ اطفاء نور خدا، نور خدا کو بجھانا، چراغ خدا کو بجھانا، لوگوں کی روشنی کے لیے، ہدایت کے لیے جو چراغ اللہ نے جلائے ہیں ان کو بجھانا، بعض کا کام یہی ہوتا ہے کہ چراغ بجھائیں جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان چراغوں کو خاموش کریں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، اپنی افواہوں کے ذریعے سے، اپنی منہ کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے پروپوگنڈا کر کے لوگوں کو دور کریں، کہ یہ حالت اس وقت عرض کیا کہ یہاں موجود ہے اور شدید موجود ہے، کہ شاید مدلل بات ہمیں مشکوک لگتی ہے اور پروپوگنڈا ہمیں صحیح نظر آتا ہے، مزاج ہے، یعنی مزاج ہمارے پروپوگنڈے کے لیے آمادہ ہیں، تیار ہیں، افواہ کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی افواہ چھوڑیں آپ، اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی مدلل بات ہو اس کو تردید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دلیل پذیر نہیں ہیں، برہان نہیں مانتے، استدلال نہیں مانتے، چونکہ عقلانیت کم ہے، جذباتیت زیادہ ہے، اور جب مزاج عقلانی نہ ہو، فکری نہ ہو، دلیل اثر نہیں کرتی، وہاں پر پروپوگنڈا زیادہ اثر کرتا ہے۔ آپ کوئی بھڑکانے والی بات کہہ دیں، کوئی احساسات کو ابھارنے والی بات کہہ دیں، فوراً لوگ طیش میں آ جاتے ہیں۔ ایسی جس قوم کی حالت بن جائے، وہ آسانی سے پروپوگنڈے کا شکار ہو کر کسی بھی سمت میں لگائی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کام ہمیں بہت ساری چیزوں کا احساس نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ہم اس میں غرق ہیں، اور جب کوئی آدمی غرق ہوتا ہے کسی حالت کے اندر، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا حالت ہے جس میں میں مبتلا ہوں۔ احساس کرنے کے لیے یا تو بہت قوی حس ہو انسان کو کہ حالت غرق میں پتہ چل جائے، یا پھر باہر سے کوئی متوجہ کرے ہمیں کہ آپ اس حالت میں غرق ہیں، آپ اس صورت میں۔ مثلا جو آدمی نشے میں ہے اسے نہیں پتہ میں نشے میں ہوں، اسے ہرگز نہیں ادراک کس حالت میں ہے۔ نشے کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اپنی حالت سے بے خبر ہے، ایک حالت میں گرفتار ہے، مبتلا ہے، غرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہے کہ میں اس حالت میں مبتلا ہوں۔ اس کے لیے باہر سے کوئی آ کر اس انسان کو جھنجھوڑے، اس کو خبردار کرے اور آگاہ کرے کہ آپ اس حالت کا شکار ہیں۔ اب جب میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہماری سوسائٹی تبلیغ زدہ و پروپوگنڈا زدہ ہے، افواہ زدہ ہے، افواہیں جلدی مانتے ہیں، تو چونکہ ہم غرق ہیں سارے اس حالت میں، شاید ابھی تصدیق کرنا مشکل ہو۔ بعض کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ ایک آغا بتا رہے تھے کہ کسی جگہ انہوں نے اظہار کیا کہ ابھی ہم لشکر یزید سے باہر آئے ہیں، لشکر حسین میں داخل نہیں ہوئے، ابھی اس کیفیت میں ہم۔ تو دوسرے نے کہا کہ آپ ہوں گے ایسے، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا ان کا ارادہ یہ تھا کہ ابھی لشکر یزید میں باقی ہیں؟ کہنے لگے نہیں، وہ اپنے آپ کو لشکر حسین میں سمجھتے تھے۔ اب لشکر حسین میں کہاں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کس مقام، کس پوسٹ پر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اگر ہم لشکر امام حسین علیہ السلام میں ہیں تو لشکر امام حسین علیہ السلام میں ساری پوسٹیں معین ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی جگہ بتائیں، کہاں کھڑے ہیں لشکر امام حسین میں؟ آپ کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو لشکر امام حسین میں سمجھتے ہیں، کعبہ کے طواف میں مشغول ہیں اور اپنے آپ کو لشکر امام حسین میں سمجھتے ہیں، روضہ رسول سے چپکے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو لشکر امام حسین میں سمجھتے ہیں، کہاں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو لشکر امام حسین میں سمجھتے ہیں آپ؟ اگر آپ لشکر میں ہیں، اپنی پوزیشن بتاؤ، پوسٹ بتاؤ اپنی، کس پوسٹ پہ کھڑے ہوئے ہو آپ، تاکہ پتہ چلے آپ لشکر امام حسین علیہ السلام میں۔ اگر آپ کہتے ہو میں محبت کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام سے، کوفی سارے محبت کرتے تھے، جب امام علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ کوفہ کے حالات بتاؤ، اس نے کہا کہ دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں، وہ دل امام حسین کے ساتھ تھے، ان کے محبت امام حسین علیہ السلام سے تھی۔ عبیداللہ سے محبت نہیں کرتے تھے، تلوار عبیداللہ کے ساتھ تھی اور دل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب یہ پوسٹ ہے ہماری، کہ ہمارے دل حسین کے ساتھ ہیں اور تلواریں حسین کے خلاف ہیں. کہاں ہیں ہم اس وقت کھڑے ہوئے؟ جس حالت میں انسان ہوتا ہے بسا اوقات اس حالت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ادراک نہیں ہوتا ہم کس حالت کے اندر غرق ہیں. اس غرق سے باہر آنا پڑتا ہے. جس عوض میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں اس کی گہرائی کا اندازہ یا اس کی پاکی اور گندگی کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو حوض سے باہر آنا ہوگا. باہر آ کر دیکھیں کہاں ڈوبے ہوئے تھے آپ. بسا اوقات انسان کسی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے، باہر آ کر ڈر لگتا ہے کہ میں یہاں پھنسا ہوا تھا، اس گندگی میں میں ڈوبا ہوا تھا. پھر حیرت ہوتی ہے کہ میں اس گندگی کے اندر کیسے پڑ گیا. سید الشہداء علیہ السلام اس حالت سے انہیں باہر لا رہے تھے کہ آپ نکل کے دیکھو کس حالت میں ڈوبے ہوئے ہو، کہ جو تمہاری حساسیت ختم ہو گئی ہے، تم نے سمجھوتا کر لیا ہے کہ جیسے حالات ہیں ہم نے ویسے ہی جانا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا، ہم مجبور ہیں یہ سب کچھ تحمل کرنے پر، برداشت کرنے پر. خب اس حالت سے امام علیہ السلام انہیں نکالنا چاہ رہے تھے. سید الشہداء علیہ السلام نے جو عاشورہ کا آغاز کیا، در حقیقت جیسے پہلے اشارہ کر چکا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ تشیع کے اندر و اسلام کے اندر چند چیزیں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں، رکن رکن ہیں. ان ارکان کو آپس میں متصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ارکان متصل ہوں گے پھر امت کا راستہ درست بنے گا. ان میں سب سے پہلا رکن بعثت ہے، دوسرا رکن غدیر ہے، تیسرا رکن عاشورہ ہے، اور چوتھا رکن ظہور ہے. یہ چار رکن آپس میں ملیں گے، امت کا نہج درست ہوگی، رخ درست ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے، وہی جو مکتب بنو امیہ یعنی ڈیزائن کیا تھا اور پھیلا دیا اور ہم نے بھی مانا ہوا ہے اور اس میں لگے ہوئے ہیں، سرگرم ہیں، یعنی غلط راہوں پہ نیکیاں کرنا، یہ ہمارا مذہب بنا ہوا ہے کہ صرف نیکیاں کرو آپ، یہ نہ دیکھو کہاں نیکیاں کر رہے ہو، بس نیکیاں کرتے جاؤ آپ. کچھ لوگ اس تفکر کے قائل ہیں کہ ہمارا کام نیکیاں کرنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ ہمارا رخ کدھر ہے، اور انہوں نے بر اسی طرف کر لیا ہے کہ آپ فلاں طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، تسبیح پڑھتے رہو یہ نیکی ہے، فلاں طرف ذکر کرو یہ نیکی ہے، ادھر گھوم جاؤ یہ نیکی ہے، ادھر گھوم جاؤ یہ نیکی ہے. قرآن مجید کا فرمان ہے کہ نہ، لیس البر، یہ بر نہیں ہے. ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کو دو زانو ہو کے بیٹھ جانا، مغرب کو دو زانو ہو کر بیٹھ جانا، مشرق کی طرف یہ عمل کرنا، مغرب کی طرف یہ عمل کرنا، شمال کی طرف یہ عمل کرنا، جنوب کی طرف یہ عمل کرنا، یہ بر نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بر کو خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ بر ہے آپ کی، ایمان، عہد با خدا اور عمل صالح اور اس عہد پر قائم رہنا، و جہاد در راہ خدا و انفاق در راہ خدا، یہ بر ہے. یعنی راہ ڈھونڈنا، درست راہ پر آنا، یہ بر ہے. راہ پر چڑھے بغیر مشرق کو بیٹھو یا مغرب کو بیٹھو، فرق نہیں پڑتا. جب راہ پر نہیں آئے معلوم ہوا کہ آپ بر انجام دینے کے لائق نہیں ہو، نیکی کے قابل نہیں ہوئے ابھی، اس لیے کہ درست راہ پر نہیں ہو، ٹریک تمہارا درست نہیں ہے. اس لیے پہلے رسول اللہ کو حکم دیا کہ اے نبی قل، آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ اپنا رخ بتا دیں کہ میں نے پہلے اپنا رخ ٹھیک کر لیا ہے، یعنی درست راہ پر آ گیا ہوں. اس راہ پر آ کر اب جو مرضی ہے انجام دیں، اس کے اندر بہت گنجائش ہے. قل انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، فاطر سماوات و ارض، خالق سماوات و زمین کی طرف میں نے اپنا رخ کر دیا ہے. یعنی میں سبیل خدا پر آ گیا ہوں، صراط الہی پر آ گیا ہوں، اس صراط پر جس کا رخ فاطر سماوات کی طرف ہے. جب انسان کا رخ خدا کی طرف ہوتا ہے تو پشت بہت ساری چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے. آپ کا رخ اور پشت متضاد جہت میں ہیں. جس کی طرف آپ رخ کریں گے اس کی متضاد کی طرف آپ کو پشت کرنا پڑے گی, اور جس کی طرف آپ کو پشت کرنی ہے اس کی متضاد کی طرف آپ کو رخ کرنا ہوگا. آپ نے اگر اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے, بہت سارے لوگ ہیں ممکن دعویٰ کریں گے ہم نے رخ کر لیا, ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے, جس طرح وہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی لشکر امام حسین علیہ السلام میں ہیں. بعض اپنے آپ کو لشکر امام زمانہ میں سمجھتے ہیں, اور بعض تو اپنے آپ کو ولی زمان سمجھتے ہیں. بہت کچھ ہے, آرزو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مہم اس مقام تک پہنچنا ہے. کس طرح سے پہنچیں اس مقام تک؟ ہم کیا دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہمارا رخ خدا کی طرف ہے؟ کیا علامت ہے؟ ابھی جو مشرق کو جا رہا ہے کہتے ہیں میں بھی اللہ کی طرف جا رہا ہوں, جو مغرب کو جا رہا ہے کہتے ہیں میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں, جو جنوب کو جا رہا ہے کہتے ہیں میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں, جو شمال کی طرف جا رہا ہے میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں. متضاد راہوں پر چلنے والے نام اس کا اللہ کا راستہ رکھا ہوا ہے, متضاد راہوں پر چلنے والے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے وہ خط جو لکھا ملت پاکستان کے نام شہادت شہید حسینی کی مناسبت سے, کہ یہ جملہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں, چونکہ فراموش شدہ پیغام ہے یہ, ملت پاکستان نے اس پیغام کو کوئی اہمیت نہیں دی. اس پیغام میں ایک جملہ امام نے, بہت عظیم جملہ, ہر جملہ بہت عظیم ہے, خصوصاً یہ جملہ, کہ یہ میری نظر میں روح کلام ہے امام, یہ جملہ ہے جان کلام و جان پیغام, یہ جملہ ہے امام کے کلام میں. امام نے فرمایا کہ اگر دینی مدارس, حوزہ علمیہ, مبلغین اسلام, علماء و روحانی, روحانی یعنی علماء, فارسی میں روحانی علماء کو کہتے ہیں, اردو میں عامل کو کہتے ہیں, تعویذ دینے والے کو روحانی بابا کہتے ہیں, فارسی میں جب روحانی یا روحانیت کا لفظ آئے تو اس سے مراد علماء ہے. چونکہ امام کے لفظ کلام میں یہ استعمال ہوئی ہے یہ اصطلاح, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جوانوں کو متوجہ ہونا چاہیے, روحانیون یا روحانیت یعنی علماء. امام فرماتے ہیں کہ اگر دینی مدارس, حوزہ علمیہ, علماء و مبلغین و روحانی علماء, اگر ایک حقیقت سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے, ایک حقیقت, ایک راز اپنی اپنی قوموں کو بتانے میں کامیاب ہو جاتے, تو یہ شہید یعنی شہید حسینی یہ زندہ ہوتے, یہ شہید نہ ہوتے. خب آپ ہر شہید لے آئیں کہ اگر یہ راز کھل جاتا تو آج بہت سارے شہید زندہ ہوتے اور بہت کچھ باقی ہوتا جو تباہ ہو چکا ہے, یہ سب کچھ باقی ہوتا. یہ راز اگر کھل جاتا آج ملت پاکستان و خصوصاً شیعہ پاکستان اتنا خوفزدہ نہ ہوتا, اتنا ہراساں نہ ہوتا, اتنا ضعیف نہ ہوتا, اتنا کمزور نہ ہوتا, اتنے تقسیم نہ ہو گئے ہوتے, اتنے گروہ نہ ہوتے, اتنی آپس کی دشمنیاں نہ ہوتی. اگر یہ راز کھل جاتا, وہ راز کیا ہے؟ وہ راز یہ کہ ایک ہی دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے. یہ محال ہے کہ ایک ہی دین کے اندر, ایک ہی مکتب کے اندر دو متضاد راہیں اور دونوں درست ہوں. یعنی جو ادھر جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے, جو ادھر جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے. اس وقت ملت پاکستان اس کنفیوژن میں مبتلا ہے کہ متضاد راہوں پر چلنے والے اس کو ٹھیک نظر آتے ہیں, یہ سب ٹھیک جا رہے ہیں. یہ راز علماء کو چاہیے تھا کھولنا, یہ راز چاہیے تھا امت کے اوپر واضح کرنا کہ ایک مکتب کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے, متضاد راستے جو ٹکراتے ہیں آپس میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ متضاد راہوں پر ہم جا رہے ہیں, اور دو نہیں بیسیوں متضاد راہوں پر جا رہے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ سب کو سرٹیفکیٹ دیں کہ ٹھیک جا رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں بہترین انسان ہیں, جو سب کو پاس کر دیں, سب صحیح جا رہے ہیں. اور یہی المیہ بن جاتا ہے, جس قوم کے اندر ایسے علماء پیدا ہو جائیں جو متضاد راہوں کو ٹھیک ہونے کا سرٹیفکیٹ صادر کرتے جائیں, یہ قوم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی. یہ قوم الجھنوں کا شکار ہو جائے گی, یہ قوم اندرونی کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی, یہ قوم ایک لامتناہی حیرت کا شکار ہو جائے گی. اس قوم کو کبھی بھی چین و سکون نصیب نہیں ہوگا جس کو بتانے والوں نے متضاد راہوں کی تصدیق کر دی, یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک جا رہا ہے. عزیز من, یہ دین کا راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ متضاد راہیں درست نہیں ہوتی, متضاد راہوں میں یا ایک ہی راستہ درست ہے یا سارے راستے نہ درست ہیں. ضروری نہیں کہ متضاد راہوں میں ایک راستہ درست ہو, بعض اوقات دو متضاد راہ ہیں دونوں غلط ہیں اور اصل راستہ تیسرا ہے, اور وہ راستہ ان دونوں کے متضاد ہے, الگ ہے. امام ششم سے لوگ آتے آ کر, اس وقت امت کے دو گروہ بنے ہوئے تھے, جبریہ و قدریہ, کہ آیا انسان مجبور ہے ارادہ الہی کے سامنے یا اختیار رکھتا ہے ارادہ الہی کے سامنے. دو گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ انسان آزاد ہے, جو کچھ کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے, اللہ کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے انسان کے کام میں. دوسرے کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ کے ارادے سے کرتا ہے, انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ایک جبر کے قائل تھے, دوسرے تفویض کے قائل تھے. ایک کہتے تھے انسان مجبور ہے, دوسرے کہتے تھے اللہ نے سب کچھ انسان کو تفویض کر دیا, سونپ دیا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ان دو میں سے ایک راستہ چننا ہے, ہم مجبور ہیں, ان دو راہوں میں سے ایک راستہ چنیں ہم. اور شیعہ بھی, باوجود اس کے کہ عصر امامت ہے, شیعہ بھی اس کنفیوژن کا شکار ہو گئے, اور شیعہ بھی اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگے, چونکہ دو ہی رائے ہیں, ان دو کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, بس ہمیں ان دو میں سے ایک راستہ چننا ہے. امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے رہنمائی کے لیے, امام نے فرمایا دونوں راستے غلط ہیں, لا جبر ولا تفویض, جبر غلط ہے وہ مکمل غلط ہے, تفویض بھی غلط ہے وہ مکمل غلط ہے. بل الامر بین الامرین. یا ایک تیسرے لوگ گروہ آیا, انہوں نے کہا کہ امام کا مقصود یہ تھا کہ اصل راستہ ایک تیسرا راستہ ہے, لیکن امر بین الامرین کا معنی کیا کیا؟ امر بین الامرین کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا ادھر سے تھوڑا سا ادھر سے ملاؤ, یہ ٹھیک راستہ ہے. اگر دو غلط راہوں میں سے تھوڑی سی اس کی غلطی لے لیں, تھوڑی سی اس کی غلطی لے لیں, تو تیسرے جو چیز بنے گی وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ وہ تو ان دونوں سے زیادہ غلط ہوگی. چونکہ جبر کے اندر تفویض کی غلطی نہیں ہے, تفویض کے اندر جبر کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ جو آپ نے بنایا ہے کہ تھوڑا سا جبر اور تھوڑی سی تفویض, اس کے اندر دونوں کی غلطیاں موجود ہیں. اگر ایک کھانا ہو جس میں ایک طرح کی زہر ہو, دوسرا کھانا ہو اس میں ایک اور طرح کی زہر ہو, ایک آدمی آ کر کہے کہ یہ نہ کھانا اس میں زہر ہے, یہ نہ کھانا اس میں یہ زہر ہے, بلکہ بہترین کام یہ کہ تھوڑا سا یہ کھانا لے لے, تھوڑا سا یہ کھانا لے لے, یعنی دونوں زہریں ملا کے کھا لے, وہ ایک زہر کھانے والا ممکن ہے بچ جائے, لیکن جو دونوں زہر ملا کے کھائے گا وہ یقیناً نہیں بچ سکتا. بعض ایسے میانہ رو معتدل کہ جو آ کر سمجھوتا کرانا چاہتے ہیں دو غلط راہوں کے اندر, کہ ہم تھوڑا سا ادھر سے چلتے ہیں, تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں, تھوڑا سا ان سے لیتے ہیں, تھوڑا سا ان سے لیتے ہیں, ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں, اب تم زیادہ تباہ کرو گے قوم کو. بال الامر بین الامرین, یعنی اصل راستہ ایک تیسرا راستہ ہے جو ان دونوں سے بالکل ہٹ کر ہے, اور ان دونوں راستوں سے اس راستے کا تضاد ہے. جس طرح یہ دونوں راستے آپس میں ٹکراتے ہیں, وہ دونوں سے ٹکراتا ہے, وہ ان دونوں کے علاوہ راستہ ہے. یہ بارہا ہوا ہے کہ ایک غلط دوراہا، جس غلط دوراہے سے مراد یعنی جہاں دونوں راستے غلط جاتے ہیں، اگر آپ کو بیچ میں لا کر کھڑا کر کے اور مجبور کیا جائے کہ یا اس غلط راہ پر جاؤ یا اس غلط راہ پر، اور آپ کہتے ہیں یا مجبور ہیں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، نہ عزیز من، جب دو غلط راہوں کے درمیان کھڑا کیا جائے تمہیں اکیلے یا قوم کو، بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ دو غلط راہوں میں سے کسی راستے کو نہ اپنایا جائے، جبکہ آج ہم کر رہے ہیں یہ کام، ہماری شعور کی کمزوری و بصیرت کی کمزوری، بصیرت انہی چیزوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے، بصیرت نعرے لگانے کے لیے نہیں چاہیے، نعرے لگانے کے لیے زور چاہیے انسان کو، بصیرت نہیں چاہیے نعرہ لگانے کے لیے، اور بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں ان کے لیے بصیرت کی ضرورت نہیں ہے، بصیرت ان مواقع پر، ان نکات پر، ان پوائنٹس پر بصیرت کام آتی ہے کہ جب آپ کے سامنے دو غلط راہیں آ جائیں، اب دو غلط راہوں میں کیا کرتے ہیں جی، ان دونوں میں سے دیکھو جو کم غلط کون سی ہے، کم غلط کو انتخاب کرنا، اس کو کہتے ہیں یہ بصیرت ہے، عزیز من دو غلط راہوں میں سے دونوں غلط ہیں، کم غلط انتخاب کرنا بھی غلط ہے، زیادہ غلط انتخاب کرنا بھی غلط ہے، جب دو زہریلے کھانے ہو، ایک میں کم زہر ہو ایک میں زیادہ، تو یہ نہیں بصیرت کہتی کہ جس میں تھوڑی زہر ہے وہ کھا لے، وہ بھی زہر ہے اس کو بھی چھوڑ دے، تو اصل درست راہ پر جا، تیسرا راستہ درست راستہ ہے، الامر بین الامرین، عزیز من خدا کا راستہ جب آپ رخ کرتے ہیں کسی راستے کی طرف، اس راستے کے جو متضاد راستہ ہے اس کی طرف تجھے پشت کرنی ہوتی ہے، یہ رخ اور پشت کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور دو متضاد راہوں کی طرف انسان رخ نہیں کر سکتا، ایک کی طرف پشت کرنا ہوتی ہے انسان کو، اگر ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے تو ہماری پشت ہونی چاہیے شیطان کی راہ کی طرف و غیر اللہ کی طرف، لیکن اگر لوگ کبھی کبھار ہمیں غیر اللہ کی راہ پر بھی دیکھیں، وہاں بھی ہم گھومتے ہوئے نظر آئیں، بس اس کا مطلب یہ ہوا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم نے ابھی غیر اللہ کی راہ کی طرف پشت نہیں کی، نہیں کی ابھی غیر اللہ کی طرف پشت، جب غیر اللہ کی طرف پشت نہیں کی تو اللہ کی طرف رخ بھی نہیں ہوا، یہ توہم ہے ہمارا کہ ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، اس لیے کلمہ اسلام شروع ہوتا ہے لا سے، پشت کرنے سے، کہ پہلے تو پشت کر تاکہ تیرا رخ ٹھیک ہو جائے، پہلے پشت کر تاکہ تیرا رخ ٹھیک ہو جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا معنی قرآن خود کر رہا ہے، فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کی طرف پشت کرے اور اس کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے، جو طاغوت کی طرف پشت نہ کرے اس کا رخ کبھی بھی اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا، جو طاغوت کا ساتھی ہو، جو طاغوت کے ساتھ سمجھوتا کرے، جو طاغوتیت کا حصہ بنے، جو طاغوتیت کو قبول کرے، جو طاغوتیت پہ راضی ہو جائے، یہ کبھی بھی اپنا رخ خدا کی طرف نہیں کر سکتا، چونکہ اس نے طاغوت کی طرف ابھی پشت نہیں کی، پشت نہیں کی طاغوت کی طرف، اس لیے رسول اللہ کو حکم ہے قل انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ خدا کی طرف کر لیا ہے، اقم وجہک للدین حنیفا، اے رسول اپنا رخ دین حنیف سیدھے راہ پر خدا کی طرف مستقیم رخ کر لو اے رسول اپنا، اب جب رسول اللہ کی طرف رخ کریں گے خانہ خواہ بعض کی طرف رسول کی پشت ہو جائے گی، اب ہم زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کریں کہ نہ سب کی طرف رخ ہونا چاہیے، کسی کی طرف پشت، اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کی طرف پشت کرو، عزیز من اسلام شروع پشت کرنے سے ہوتا ہے، اگر پشت نہ کرو اسلام شروع ہی نہیں ہوتا، اسلام اللہ سے شروع نہیں ہوتا، اسلام لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے. فمن یکفر بالطاغوت, پہلے دیکھو کس کس کو پشت کی ہے تم نے, پھر تمہارا رخ اللہ کی طرف ہوگا. ہم اس کو سیاست یا چالاکی سمجھتے ہیں یا مکاری سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف بھی رخ ہے اور باقی بھی سب کی طرف رخ ہے, کسی سے بگاڑی ہو یہ ہم نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. یخادعون, قرآن مجید نے آغاز میں ہی بتا دیا کہ قرآن سے دلیلیں لانے والے کی تین قسمیں ہوں گی, اور ان کی تیسری قسم کون سی ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا, کچھ لوگ ہیں جن کا کام اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دینا ہے, اور یہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ اتنا دیتے ہیں کہ آخرکار خود بھی دھوکے میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, دھوکہ باز خود بھی آخرکار اپنے دھوکے میں آ جاتا ہے. وہ معروف ہے ایک ضرب المثل فارسی کی کہ کسی جھوٹے نے شور مچایا, لوگوں کو کہا کہ ادھر بریانی تقسیم ہو رہی ہے, مذاق کیا لوگوں کے ساتھ. خوب ظاہر ہے کہ اب بریانی پرست طبقہ, انہیں تو صرف اعلان ہونا چاہیے کہاں تقسیم ہو رہی ہے. دوڑ پڑے لوگ برتن اٹھا کے اس طرف جدھر اس نے جھوٹ سے کہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ساری پبلک جا رہی ہے, اتنا رش ہے, اکثریت دوڑ کے جا رہے ہیں, تو اس کو شک پڑا کہ کہیں تقسیم ہو ہی نہ رہی ہو. اس نے بھی برتن اٹھایا, پیچھے دوڑ پڑا ان کے. بعض اوقات انسان کسی راہ پر دھوکہ دیتا ہے دوسرے کو اور خود بھی اس فریب میں آ جاتا ہے. قدیم یونان میں حضرت عیسیٰ کی میلاد سے پہلے عہد سقراط میں, حضرت عیسیٰ کی میلاد سے بہت پہلے عہد سقراط, سقراط کا نام سنا ہوا ہے آپ نے, بقراط تو ہیں آپ کے پاس, سقراط بھی ایک ہے, بہت عظیم فیلسوف, حکیم, استاد الحکما, پدر فلسفہ. ان کے زمانے میں ایک گروہ ہوا کرتا تھا جنہیں آج کی زبان میں سوفسطائی کہا جاتا ہے. سوفسطائی, یہ اصطلاح اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے اور البتہ کتابوں میں ہے, یہ ممبروں پہ نہیں, اخباروں میں نہیں آتی. یہ سوفسطائی یا سفسطہ, فلسفہ اور سفسطہ, فیلسوف اور سوفسطائی. سوفسطائی میں تشبیہ دوں گا معذرت کے ساتھ, یا اگر تشریف فرما ہیں یا نہیں بھی ہیں تو بھی اس گروہ سے, وکلاء اکرام سے, یعنی وکلاء کی طرح کا ایک طبقہ ہوتا تھا اس زمانے میں جن کا کام یہی کام تھا, وکالت ہی ان کا کام تھا, اور یہی کام کرتے تھے جو آج کے وکلاء کرتے ہیں, لیکن صرف عدالتوں میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں ان کا وکالت کا نظام تھا اس وقت. یہ لوگ بہت پڑھے ہوئے تھے, سوفسٹ یعنی بہت دانشور, پی ایچ ڈی, ڈاکٹر, سوفسٹ یعنی ڈاکٹر, دانشور. لیکن ان کو پڑھے لکھے ہونے کے بعد یہ کرتے کیا تھے, یہ بہت گفتگو میں بڑے ماہر تھے, خطابت میں بڑے ماہر تھے, اور دلائل دینے میں بڑے ماہر تھے, بات کو الٹ پلٹ کرنے میں ماہر لوگ تھے, تجربہ تھا ان کو بہت. ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ عدالتوں میں اور غیر عدالتوں میں جا کر دلائل دے کر حق کو ناحق کرنا اور ناحق کو حق کرنا ان کا کام تھا, پیشہ تھا ان کا, یعنی اسی راہ سے کماتے تھے, کھاتے تھے. یہ مثلا بکری کسی کی ہوتی تھی, کسی اور کو دلوا دیتے تھے, پلاٹ ہوتا کسی کا تھا, یہ ثابت کرتے تھے کہ یہ پلاٹ فلاں کا ہے. آج کے وکیلوں سے زیادہ ماہر تھے یہ, بہت ماہر تھے یہ. اس عمل کو کہتے ہیں مغالطہ, یعنی دوسرے کو غلطی میں ڈال دینا, جج کو غلطی میں ڈال دینا, مغالطہ ہے یہ. مغالطہ کرتے تھے, ایسا ہیر پھیر دلیل دینے میں کرتے تھے کہ دوسرا جج نہیں کر سکتا کہ یہ کیا کیا انہوں نے. اتنی زیادہ ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ ایسا ہی ہوا, مثلا یہ جہاں بھی جاتے اپنے دلائل سے جس چیز کو چاہتے ثابت کر دیتے, جس چیز کو چاہتے اس کی نفی کر دیتے تھے. یہ سوفسطائی یا سوفسٹ طبقہ. آخر کار انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ہی مان لیتے ہیں سارے. ہم کہتے ہیں ابھی دن ہے, سب مان لیتے ہیں دن ہے. ہم کہتے ہیں رات ہے, سب مان لیتے ہیں ابھی رات ہے. آہستہ آہستہ یہ لوگ خود بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حقیقت ہے ہی نہیں ہے, اور حقیقت فقط ہمارے ذہن میں ہے اور ہماری زبان پر ہے. یعنی حقیقتاً رات نہیں ہے, ہم جس کو رات کہیں رات ہوتی ہے, اگر ہم نہ کہیں رات تو رات نہیں ہوتی. یعنی ہم گمان کرتے ہیں رات ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے, اگر ہم گمان نہ کریں یہ رات ہے تو اندھیرا نہیں ہوگا. آخر کر خود شک میں پڑ گئے, اور شک میں پڑتے پڑتے انہوں نے مذہب اپنا یہ بنا لیا کہ اس کائنات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی بھی حقیقت نہیں. یعنی ہمارے ذہن سے باہر کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. چونکہ کام یہ کرتے تھے, حق کو نہ حق و نہ حق کو حق بناتے تھے, اور دلائل قوی تھے, پڑھے لکھے زیادہ تھے, مہارت زیادہ تھی, ثابت بھی کروا لیتے تھے, منوا بھی لیتے تھے اپنی بات. اس طرح حق کو نہ حق کر کر کے نہایتاً شک میں پڑ گئے کہ اصلا حق ہے ہی نہیں. حق کے انکار, حقیقت کے انکار کرنے کو سوفسطائی کہا جاتا ہے. جو شخص حقیقت کا انکار کرے, آج کی اصطلاح میں جو شخص حقیقت کا منکر ہو اسے کہتے ہیں یہ سوفسطائی انسان ہے, یعنی حقیقت کا منکر ہے. مثلا ابھی اگر کوئی بیان دے سیاستدان, کوئی منسٹر, کوئی حکومتی غیر حکومتی, پاکستان میں امن و امان ہے, یہ سوفسطائی ہے. یہ کہ پاکستان میں, اگر کوئی کہے پاکستان کی بہترین معیشت ہے, ہم نے ترقی کی راہ پہ ڈال دیا ہے, یہ سوفسطائی ہے. چونکہ ایک حقیقت اس کو نظر, منکر حقیقت ہے, اس کو ناامنی نظر نہیں آ رہی. اخباروں کو بیان دے دے کہ سب چیز کنٹرول میں ہے, سب چیز ٹھیک ہے, کسی قسم کا کوئی مشکل نہیں ہے, اخباروں والوں کو بیان دے کے اور اخباروں والوں کو ساتھ نوٹ دے دے کے, نوٹوں کی مدد سے اخباروں والوں سے اپنی باتیں چھپوا کر اور چینل والوں سے اپنی باتیں نشر کروا کے, آخر کار ان کو خود بھی یقین ہو جاتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی, یعنی واقعی ملک محفوظ ہے, واقعی ملک ترقی کی راہ پر ہے. ابھی ڈی ایٹ میں اپنے صدر کی تقریر سنیں آپ, انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں ان کے اندر, کہ ایک تباہ حال مملکت, تباہ حال مملکت, فیل ریاست جو ہر لحاظ سے ختم ہو چکی ہے اور جس کا آخری خون نچوڑ رہے ہیں, اس کے اندر ڈی ایٹ, یعنی ڈی ایٹ سے مراد ڈاکو نہیں ہے, ایٹ ڈیولپنگ, ایٹ ڈیولپنگ کنٹریز, آٹھ ترقی پذیر اسلامی ممالک, یعنی کہ نا آٹھ ڈاکو ملک, مثلاً آٹھ ترقی پذیر ڈیولپنگ ممالک جو ترقی پذیر ہیں, ان ترقی پذیر میں سے ایک پاکستان ہے. ترقی دیکھیں آ کر, آپ مائکروسکوپ سے دیکھو یا ٹیلیسکوپ سے دیکھو ترقی پاکستان کے اندر, آپ کو اگر کہیں ملی دنیا کو بتانا کہ ترقی ہو رہی ہے, یہاں پر ترقی ہوئی ہے, نا امنی میں, دہشت گردی میں ترقی یہ ہوئی ہے کہ اب 9-10 محرم کو موبائل بھی بند, موٹر سائیکل بھی بند, ٹیلی فون بھی بند, ہر چیز بند. یہ کیا ہے؟ یہ پرامن پاکستان ہے, یہ ترقی ہوئی ہے اس کے اندر. بعض اوقات انسان اتنی غلط بیانی کرتے کہ اس کو باور ہو جاتا ہے. یہ ممبروں پر آ کر, پیشاور ممبروں پر آ کر خرافات بیان کرتے ہیں, نہ حق بیان کرتے ہیں اور نیچے سے نعرے بجتے ہیں. جب وہ نعرے لگاتے ہیں ان کو خود بھی شک ہونے لگتا ہے کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے صحیح نہ ہو, اگر غلط ہوتا تو نعرے کیوں لگاتے ہیں. یہ واقعاً یہی سے ان کو باور ہو جاتا ہے, وہاں کہ خود غریب محنت کر کے آتا ہے, داستان گھڑ کے لاتا ہے, اور جب اس کو نعرے سنتا ہے آگے سے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے یہ ہے تو صحیح بات کہیں, میں سمجھ رہا تھا میں نے بنائی ہے, صحیح نہ ہوتی تو یہ کیوں نعرے لگاتے, مانتے کیوں اس کو. ایسے ہی ہوتا ہے, باور ہو جاتا ہے انسان کو کہ یہ راہیں درست ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا
اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں وہ مومنین کو، اور دھوکے دے دے کے آخر کار شک کرنے لگتے ہیں کہ کہیں یہ درست راہ ہی نہ ہو، چونکہ مومنین کو بتایا انہوں نے مان لیا، مومنین کو بتایا یہ راستہ درست ہے، مومنین سب نے کہا یہی بہترین راستہ ہے، پرویز مشرف نے مومنین کو بتایا کہ پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہو جائیں، دو راستے ہیں آپ کے سامنے، کیا یا جاپان یا تورا بورا، کہ امریکہ نے فون پہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے پاکستان کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑنا، یا جاپان بنانا ہے یا تورا بورا بنانا ہے، تورا بورا تو پتہ ہے کیا ہے، افغانستان کی وہ پہاڑیاں جہاں پر بن لادن اور طالبان غاریں بنا کر اس میں گھسے ہوئے تھے، اور جہاں پر امریکہ نے بمباری کی صرف پہاڑیاں تھیں ان میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ خشک پہاڑیاں جن میں پرندے بھی نہیں تھے، انہوں نے اسلحہ آزمایا، ٹیسٹ کیا تھا، نئی فیکٹریوں نے جو کچھ پروڈکشن کی تھی اس کو ٹیسٹ کر رہے تھے تورا بورا کے اندر جا کر کہ کتنی تباہی ہوتی ہے، پتھر پہ کتنا اثر ہوتا ہے، غار پہ کتنا اثر ہوتا ہے، انڈر گراؤنڈ کتنا اثر ہوتا ہے، چونکہ انہیں پتا تھا کہ ایران نے اپنا ایٹمی سارا سسٹم انڈر گراؤنڈ بنایا ہوا ہے، تو انہیں انڈر گراؤنڈ کے لیے اپنا اسلحہ چیک کرنا تھا، لہذا تورا بورا میں جا کر چیک کیا کہ اس کی مار کتنی ہے، انہوں نے تورا بورا پہاڑیاں تباہ کی انہوں نے وہاں پر، اور ادھر مشہور ہو گیا تھا تورا بورا، خوب انہوں نے کہا کہ یا پاکستان کا تورا بورا بنے گا یا جاپان بنے گا، وہ اس وقت کے صدر نے کہا کہ نہیں تورا بورا نہیں بنانا بلکہ جاپان بنانا، یہ ابھی جاپان میں رہ رہے ہیں آپ ابھی، اس وقت جاپان میں آپ سب، صرف شناختی کارڈ میں لکھنا رہ گیا ہے باقی سارا بنا ہوا ہے، بس اوقات انسان کو باور ہو جاتا ہے، قوم کو سمجھایا کہ یہی دو راستے ہیں، قوم نے کہا بولے تیسرا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں، یا پاکستان تباہ ہو جائے یا پھر بچ جائے، بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ امریکہ کے غلام، یہ پاکستان بچانے کے لیے یہ پالیسی اپنائی گئی جس کا آج یہ نتیجہ نکلا ہے، آج کا پاکستان اس پالیسی کا نتیجہ ہے، ضیاء الحق نے پاکستان بچانے کے لیے دو راستے رکھے کہ یا یہ روس اور بھارت پاکستان ختم کر جائیں گے یا ہم افغانستان جنگ میں کود جائیں، مومنین نے کہا کود جائیں، جہاد کرنا ہے، جہاد کے ذریعے سے پاکستان پھیلانا ہے ہم نے، یہ ضیاء الحق نے دو راستے، دو غلط راستے سامنے رکھے جن میں سے ایک چن لیا، پھر قوم نے مان لیا، دوسری حکومت نے دو غلط راستے سامنے رکھے، عزیز من یہ ہر مقام پر آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے جگہ جگہ دو غلط راستے رکھے جا رہے ہیں، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں تیسرا راستہ نظر نہیں آتا، میں چند دن پہلے ایک واقعہ نقل کیا، حج پہ چند علماء اکرام پاکستان کے جو ابھی موجود ہیں خدا حفظ کرے انہیں، یہ علماء کرام بھی تھے اور حرم مکی میں تھے، حرم الہی میں، تو وضو کرنا تھا، وضو کے لیے حرم سے باہر آئے، حرم کے باہر ہی وہاں انڈر گراؤنڈ نیچے واش روم بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت نصیب کرے، کعبہ کی بل بیت اللہ کی انشاءاللہ سب کو خدا زیارت نصیب، وہاں گئے نیچے ان واش رومز میں گئے، وہاں برقی ان کے سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں، برقی سیڑھیاں ہیں، ان کے اوپر بیٹھ جاؤ آپ، وہ نیچے آپ کو، اور نیچے چار پانچ فلور ہیں، نیچے زمین کے اندر نیچے، اب لوگ سارے، رش بہت ہوتا ہے وہاں پر، سیڑھیاں اس طرح اتر رہی ہیں، اور جدھر سیڑھیاں اترتی ہیں ان کے سامنے ایک رو بنی ہوئی ہے، آمنے سامنے واش روم، 100-200 واش روم آگے بنے ہوئے ہیں، اور یہی سیڑھیاں جو اتر رہی ہیں ان سیڑھیوں کے پچھلی طرف بھی اتنے ہی واش روم بنے ہوئے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں وہ سارے اس سیڑھی سے اترتے ہیں اور سیدھے جدھر منہ ہے ادھر ہی جاتے ہیں، اور ہر واش روم کے سامنے کم از کم 60-60 آدمی لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے، ہم بھی اترے ان علماء کی معیت میں، اور اترے اور رخ ادھر ہی ہو گیا، دیکھا وہاں تو بہت رش ہے، ایسے نگاہ الٹ کے دیکھا سیڑھیوں کے مخالف سمت میں، وہ بالکل خالی، ان واش روموں کے اندر بھی کوئی نہیں تھا، باہر تو راش نہیں تھی، اندر بالکل خالی، 200 کے قریب واش روم وہ بالکل خالی اسی فلور پر. تو متوجہ کیا علماء کرام کو کہ اس طرف آئیں، یہ خلوت ہے، ادھر چلے گئے. اب اور جانے سے پہلے میں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ایک بات یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں نے کہا دیکھیں یہی منظر ہماری قوم کے ساتھ بھی ہے کہ کسی طرف رش لگا ہوا ہے اور کسی طرف بالکل خلوت ہے. بعض بند دروازوں کے پیچھے رش ہے اور کھلے دروازوں کی طرف کوئی بھی نہیں آتا. غلط راہوں پہ رش لگا ہوا ہے اور صحیح راستوں پر کوئی بھی نہیں آتا. اس طرف کو متوجہ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھتے ہیں کہ اگر دوسرے تو ادھر جا رہے ہیں، ہم بھی ادھر ہی جائیں جدھر دوسرے جا رہے ہیں. اگر دوسرے غلط راہوں پہ جا رہے ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں کسی کی تقلید کرتے ہوئے غلط راہ پر جائیں. ضروری نہیں ہے کہ جس راہ پر رش ہو وہ درست راستہ ہو. بسا اوقات رش والے غلط راستے بھی ہوتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا. سید الشہداء نے وہ راستہ انتخاب نہیں کیا جدھر رش لگا ہوا تھا، وہ راستہ انتخاب کیا جدھر خلوت ہی خلوت تھی، جدھر کوئی آنے کے لیے تیار. ہزاروں حاجی جہاں کے لیے تیار ہو گئے تھے، سید الشہداء ادھر نہیں گئے، احرام اتار کے کہیں اور اس راہ پہ چلے جہاں سید الشہداء کے ساتھ کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. پہلے متضاد راہوں میں سے درست راہ کو انتخاب کرو، نہ کہ متضاد راہوں میں سے دو غلط راہیں بھی ہو سکتی ہیں. متضاد ممکن ہے، صحیح راستہ تیسرا ہو، ممکن ہے ان دو میں سے ایک ہو. متضاد راہوں میں دونوں امکان ہیں، ممکن ہے ان دو متضاد راہوں میں سے یا چند متضاد راہوں میں سے ایک درست راستہ ہو، اور ممکن ہے یہ سارے ہی غلط راستے ہوں اور اصل راستہ کوئی اور ہو. بصیرت یہاں آتی ہے، بیداری و شعور قوم کے اندر و افراد کے اندر یہاں ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جب غلط راہوں میں صحیح راستے موجود ہوں اور وہ غلط راہوں کو چھوڑ کر بے شک راشون پر صحیح راستوں کی طرف خود بھی جائیں، اپنی قوم کی بھی رہنمائی کریں. امام خمینی نے یہی کام کیا، ایک ایسی راہ پر نہیں گئے جہاں پر رش تھا لیکن غلط راستے تھے، ایک ایسی راہ پر گئے جہاں خلوت تھی، کوئی بھی نہیں آ جا رہا تھا. جرت کی، دلیری سے کام لیا، اس راہ پر اکیلے چل پڑے. عزیزان یہ طے ہے کہ اگر آپ درست راہوں پر اکیلے بھی چل پڑے، خدا پوری امت کا رخ ان راہوں کی طرف موڑ دے گا. یہ بصیرت نہیں ہے کہ ہم دو غلط راہوں میں سے کم غلط راہ کو انتخاب کریں، نہ غلط راہوں میں سے غلط راہوں کو چھوڑ دیں، دونوں غلط ہیں دونوں کو چھوڑ دیں، تیسرے راہ کی طرف آئیں. اور ہمیشہ تیسرا راستہ، الہی راستہ موجود ہے، لیکن الہی راستے پر جانے کی شرط یہ ہے کہ آپ کو رخ اللہ کی طرف کرنا ہوگا، باقی سب کی طرف خود ہی پشت ہو جائے گی، خود کی سب ہی طرف پشت ہو جائے گی، طاغوت کی طرف پشت ہو جائے گی. اب طاغوت آئے گا گھیر گھیر کے آپ کو لائے گا کہ آپ کا رخ موڑے، راہ خدا سے آپ کا رخ موڑے. شیطان انسان کا رخ موڑتا ہے راہ خدا سے، اور تو کچھ بھی نہیں کرتا، دھکا نہیں دیتا، کھینچتا نہیں ہے، صرف رخ موڑتا ہے کہ یہ راستہ ہے تمہارا، اس راہ پر چلو. آج ہم دیکھیں کہ یہی صورتحال جو اس محرم میں ہے، جو خوف و ہراس اس محرم میں حکومت پھیلا رہی ہے بے جا و بے جہت، بھلے خطرہ ہے، ہم سمجھتے ہیں خطرہ ہے، خطرہ کب نہیں تھا؟ کیا پچھلے محرم میں خطرہ نہیں تھا؟ اس سے پچھلے محرم میں خطرہ نہیں تھا؟ کیا اس محرم اور اس محرم کے درمیان خطرہ نہیں تھا؟ کیا کراچی میں محرم سے پہلے کلنگ نہیں ہو رہی تھی؟ کون سا دن گزرا ہے پاکستان میں جب شیعہ قوم کو خطرہ نہ ہو؟ 25 سال ہو چکے ہیں یا اس سے زیادہ عرصہ، ہر دن شیعہ قوم پر خطرات بڑھتے ہی گئے ہیں، ہر روز خطرہ ہے. آج آپ الارم بجا رہے ہیں کہ خطرہ ہے، معلوم ہے کچھ اور مقاصد ہیں. مقصد نہ آپ کو دفاع کرنا ہے، نہ مجالس کا مقصد ان مجالس سے دور کرنا ہے. عزاداری سے دور کرنا ہے، آپ کو ڈرانا ہے۔ میں پچھلی مجلس میں عرض کر رہا ہوں، یہ کڑیاں ملایا کریں۔ ایک وزیر بیان دیتا ہے، ایک وزیر بیان دیتا ہے کہ بہت خطرہ ہے کراچی میں، کوئٹہ میں، اور ہر جگہ پر ہائی الرٹ ہے، کئی شہر ٹیلی فون سروس بند کر دی ہے، کئی شہروں میں موٹر سائیکل بند کر دی ہے، ٹریفک جام کرنی ہے، 9-10 محرم بہت خطرہ ہے، بہت شدید خطرہ ہے۔ ایک وزیر یہ ماحول بنا رہا ہے، دوسرا وزیر بیان کیا دیتا ہے کہ اس خطرے سے نبٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو سڑکوں پہ آتے ہیں یہ گھروں میں بیٹھ جائیں، خطرہ ٹل جائے گا۔ توجہ کریں، یہ شیطان کی باتیں ہیں جو دو زبانوں سے ادا ہو رہی ہیں۔ قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ شیطان یخوف الشیطان یخوف اولیاءہ، شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا بھی ہے، بہت خوفزدہ بھی کرتا ہے۔ یہ شیطانی وسوسے اب وہ قوم کے اندر منتقل کر رہے ہیں، خطرہ بہت زیادہ ہے۔ پھر اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے کہ ہم تو کہتے تھے خطرہ بہت زیادہ ہے، خطرہ بنائیں گے بھی، کاروائیاں کروائیں گے بھی، کہ ہم تو پہلے کہتے تھے یہ خطرہ موجود ہے۔ عزیزان، جو خطرہ موجود ہے تو پھر کیا کریں ہم؟ اس خطرے کے مقابلے کے لیے کیا کریں ہم؟ کیا کوئی راستہ ہے؟ راستے وہ بتا رہے ہیں، ہمارے سامنے دو غلط راستے رکھ رہے ہیں، دو غلط راستے۔ یا یہ سلسلہ چھوڑ دو کہ پہلا آپشن دیتے ہیں کہ آپ عزاداریاں گھروں میں شروع کر دو، امام بارگاہوں کے اندر محدود ہو جاؤ، باہر روڈ پہ نہ نکلو کہ بہت خطرہ ہے۔ یہ ایک راستہ ہے۔ دوسرا راستہ کیا ہے جو غلط راستہ دیتے ہیں ہمیں، جو غلط آپشن ہمارے سامنے رکھتے ہیں؟ کہ ایک تو یہ کہ یہ عزاداری بند کر دو، گھروں کے اندر دبک کے بیٹھ جاؤ، باہر مت آؤ۔ دوسرا راستہ یہ کہ ہمارا سہارا لو، ہمارا آسرا لو، ہمارے ذریعے سے تحفظ حاصل کرو۔ اتنے شدید خطرے میں آپ کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے انہی کے جو خطرہ ایجاد کر رہے ہیں، جو آپ کو ڈرا رہے ہیں۔ یہ دو شیطانی راستے، امریکہ نے یہی جو فون پاکستان کیا، یہی ساری دنیا کو پیغام بھیجا کہ یا میرے ساتھ ہو جاؤ یا میرے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا ہمارے دشمن ہو یا ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہمارے دوست بنو۔ وہ ایران کو بھی پیغام دیا، رہبر معظم نے جواب دیا اس کو کہ ہم نہ تجھ سے لڑنا چاہتے ہیں نہ تیرا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ اس جنگ میں نہیں کودے ایران، ابھی تک محفوظ ہے، پاکستان کا کیا حال ہو گیا؟ اور اس وقت سب مومنین بھی یہی کہتے تھے، امیر مختار ثقفی آ گیا ہے، اگر وہ امیر مختار بھی اس طرح سے تھا جیسے یہ امیر مختار ہے۔ امیر مختار کا بھی نام بدنام کرتے ہیں جب ایسے لوگوں کے اوپر نام فٹ کرتے ہیں۔ کوئٹہ کے اندر، یہی کوئٹہ کے اندر بعض نادان و نافہم لوگ ایسے تھے جو مشرف علیہ السلام کہتے تھے۔ عناد میں، ضد میں، درست کیا طریقہ ہے عزیز من، درست کیا طریقہ ہے اس خطرے کو خاطر میں لائیں۔ میں یہ نہیں کہتا خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے، جب خطرے ہوں فرار نہیں کرتا انسان، خطروں سے مقابلہ کرتا ہے، خطروں کے مقابلے میں آتا ہے، خطروں کو شکست دیتا ہے، خطروں کو اپنی راہ سے ہٹاتا ہے، خطروں کے اوپر غلبہ پاتا ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ محرم یہ مہینہ ہے جس میں خون شمشیر پر غالب آیا ہے۔ محرم خون کی کامیابی کا مہینہ ہے شمشیر کے اوپر۔ اب یہ ثابت کرو اس محرم میں ارادہ شیطنت پر غالب آئے گا، عزم غالب آئے گا، آپ کا عزم ہر چیز کے اوپر غالب آئے گا۔ آپ خود کرو ان خطرات سے سامنا کرو، ان خطرات کا مقابلہ کرو ان خطرات کا. کیا شیعہ قوم کے اندر جوان ختم ہو گئے ہیں؟ کیا شیعہ مر گئے ہیں؟ 5 کروڑ شیعہ، 5 کروڑ شیعہ، نہ 5 عدد شیعہ، 5 کروڑ شیعہ کے تحفظ کا مسئلہ پیش آ گیا ہے. جب دنیا بھی سنتی ہے تو ہنستی ہے. امیر المومنین نے بارڈر پہ ایک چوکی قائم کی ہوئی تھی اپنے زمانے میں، اور اس کے اندر 100 آدمی رکھے ہوئے تھے، 100 سپاہی بارڈر کی حفاظت کے لیے. ان پر 5 شامیوں نے حملہ کیا، یہ بھاگ آئے، بھاگے مصر سے، بھاگے کوفہ آ گئے، اتنا بھاگے. یہ آئے مولا کے پاس آ کر کہا کیوں آئے ہو؟ کہا رپورٹ دینے آئے. خوب رپورٹ دینے ایک آ جاتا کافی، باقی وہیں رہتے. کہا نہیں، صحیح رپورٹ دینے کے لیے، تاکہ کوئی شک نہ ہو. جیسا وہ کوئی مسلمان مر گیا تھا، نافہم، نافہم قسم کا کند ذہن، جس کو یہاں دنیا میں بہت کچھ سمجھاتے تھے، کوئی بات اس کے پلے نہیں پڑتی تھی، بہت کچھ سمجھاتے تھے اس کو، وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا. وہ جب موت اس کے قریب آئی تو کسی نے کہا، مولانا نے، کہ خوب یہ جب منکر نکیر آئیں گے تو اس سے سوال کریں گے تو وہ تو یہ تو وہ بھی نہیں سمجھے گا کہ یہ پوچھ کیا رہے ہیں مجھ سے. جواب تو اس کی وقت کی بات ہے کہ جب یہ سمجھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو دوسرے نے کہا کہ خداوند تعالیٰ 62 فرشتے بھیجے گا اس کی قبر میں منکر نکیر کے ساتھ. کہا 62 فرشتے کس لیے؟ کہا اس لیے کہ 2 فرشتے سوال کریں گے، یہ 60 فرشتے مل کر سمجھائیں گے اس کو کہ یہ پوچھ کیا رہے ہیں تجھ سے. 60 فرشتے مل کے سمجھائیں گے اس کو. عزیزان، ختم نہیں ہو گئے، مر نہیں گئے جوان. یہاں پر اتنی بڑی جمعیت، اتنی بڑی تعداد، یہ کر سکتے ہیں سب کچھ. امیر المومنین نے ان سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے رپورٹ دینے آئے ہیں. 2 آدمی آ جاتے، 1 آدمی آتا، 100 آدمی رپورٹ دینے آئے ہو. امیر المومنین نے پوچھا کہ وہ تھے کتنے؟ کہتے ہیں مولا بس کیا پوچھتے ہیں، بہت زیادہ تھے، 5 آدمی تھے وہ. حضرت نے فرمایا کہ وہ جو واپس گئے تو ان میں سے کسی کو کوئی چوٹ، کوئی زخم، کوئی خراش کسی قسم کی آئی ہو؟ کہا نہیں، وہ نہ کوئی چوٹ آئی ان کو، نہ کوئی خراش آئی ان کو. فرمایا تم 100 آدمی، وہ 5 آدمی، انہوں نے حملہ کیا، تم بھاگ کے یہاں آ گئے مجھے رپورٹ دینے کے لیے، یہ شرم نہیں آئی تمہیں وہاں پر؟ اور پھر وہ بچ کے بھی چلے گئے، سارے بچ کے بھی چلے گئے. آج ہماری یہی حالت ہے، 5 کروڑ مل کر مولا علی کے سامنے جا رہے ہیں کہ 500 دہشت گردوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. علی وہی جواب دیں گے جو اس چیک پوسٹ پہ باقی ہوں کو جواب دیا، شرم نہیں آتی؟ 5 کروڑ تھے تو وہ 500 تھے تو تم 500 کو نہیں سنبھال سکتے تھے؟ تو جب بھی 2 غلط رہوں کے سامنے، متضاد رہوں کے سامنے کھڑا کیا جائے، درست راہ کو تلاش کرو. امام خمینی یہی فرما رہے تھے کہ اگر علماء، اگر مبلغین، اگر حوزہ علمیہ، اگر یہ خطباء، اگر یہ ممبری، یہ سب اپنی ملتوں کو یہ بتا دیتے یہ راز، ایک دین کے اندر 2 متضاد راستے نہیں ہو سکتے. خدا شاہد ہے کوئی بھی شہید نہ ہوتا. یہ شہادتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اس راز پر پردہ ڈالنے کی وجہ سے ہے کہ جو جدھر جا رہا ہے درست جا رہا ہے. متضاد راہوں پہ جانے والے درست جا رہے ہیں، کیسے ممکن ہے یہ متضاد راستے درست ہوں؟ سید الشہداء نے دیکھا، اس وقت صورتحال امت کی یہی بنی ہوئی تھی. متضاد راہوں کو درست کہتے ہیں. سید الشہداء کو کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہیں، چونکہ آپ نواسۂ رسول ہیں، سید شباب اہل جنت ہیں، آپ سے زیادہ ٹھیک تار اور کون ہو سکتا ہے؟ اور جب بنو امیہ کی بات آتی تو کہتے تھے وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں. وہی جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، وہ حلب کے شہید کا قصہ. حلب سوریہ کا شہر آج کل زیادہ خبروں میں زیادہ آ رہا ہے. کیا ہے نام اس کا انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو, حلب کو ہلیپو کیا کہتے ہیں, ہلیپیکو نہیں ہلیپو. حلب جناب حجر ابن عدی کی قبر ہے, مزار ہے وہاں پر. ایک گیا مومن وہاں زیارت کے لیے, اس کا کوئی گائیڈ رہنما نہیں تھا, وہاں اس نے مقامی ایک آدمی کو پوچھا, وہاں زیادہ اہل سنت کی آبادی ہے حلب میں, اب کبھی حکومت کے پاس ہوتا ہے کبھی باغیوں کے قبضے میں چلا جاتا ہے, اس میں زیادہ جنگ ہو رہی ہے. اس نے پوچھا کہ یہ کس کا مزار ہے, تو کہا حجر رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. تو کہا یہ حجر رضی اللہ عنہ کون تھے, کہا یہ علی رضی اللہ عنہ کے صحابی تھے. تو کہا کہ یہ کیسے شہید کیسے ہو گئے, کہا یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید کر دیا. عزیز ایمان, سید الشہداء کا یہ زمانہ تھا, سب جس میں رضی اللہ تھے. آج بھی یہی صورتحال ہے, آج بھی یہی صورتحال ہے. سب اپنے آپ سے سوال کرو کہ اگر ابھی مجھے اٹھ کے بتانا پڑے, کسی کو غلط کہنا پڑے, میں کہہ سکتا ہوں؟ جرت ہے لا کہنے کی؟ بولے فرج. جب تک یہ حالت کسی قوم کی بن جائے, جب یہ صورتحال بن جائے کہ متضاد رہیں, ٹھیک رہے ہیں, درست رہے ہیں, تصدیق کرا لو, سرٹیفکیٹ لے آؤ, ان کے بینر لگا لو, سب کو دین قرار دو, یہاں ضرورت پڑتی ہے اس نہضت بیداری کی جو سید الشہداء نے شروع کی. اس حالت سے نکالنا چاہ رہے تھے سید الشہداء, ورنہ معلوم تھا میں شہید ہو جاؤں گا. ایک جگہ بھی امام نے نہیں فرمایا میں حکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا, ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا. فرمایا میں شہید ہو جاؤں گا, مجھے یقین ہے مجھے مار دیں گے, اور جگہ بھی بتا دی کہ یہاں میں شہید ہوں گا, یہاں میرے بچے شہید ہوں گے. وہ پھر کیوں آپ قیام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر میں قیام نہ کروں, یہ خفتگان, یہ کنفیوز, یہ متضاد راہوں پہ چلنے والے کس طرح سے بیدار ہوں گے, کس طرح سے جاگیں گے؟ لیکن مشکل یہ پیش آئی, جس حالت سے نکالنے کے لیے سید الشہداء نے تحریک بیداری شروع کی, اسی حالت میں پھر مبتلا ہو گئے ہم. پہلا کام, رخ ٹھیک کرو اپنا عزیز من. اقم وجہک للدین حنیفہ, اپنا رخ, اپنا وجہ, اپنی سمت خدا کی طرف کر لو, دین حنیف کی طرف کر لو, سیدھی کر لو. قل انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف, فاطر السماوات کی طرف کر لیا ہے. جب آپ ایک کی طرف رخ کرو گے, کئی ہزار کی طرف تمہاری پشت ہو جائے گی, اور یہ پشت کرنا مہم ہے, یہ تمہاری کامیابی کا راز ہے. پشت کرنا ان کی طرف, جو ہم سے نہیں ہو سکتی. ہم پشت نہیں کر سکتے غلط راہوں کو, ہم پشت نہیں کر سکتے غلط اقدامات کو. کیوں جی, 30 سال سے تو چل رہے ہیں غلط راہ پر, اب کس طرح پشت کریں اس کی طرف؟ 60 سال سے غلط راہ پر چل رہے ہیں, کس طرح پشت کریں اس غلط راہ کی طرف؟ بت پرستوں کی مشکل یہ تھی کہ عرصہ گزر گیا ہمارا اس بت پرستی میں, اب کیسے اس بت کو چھوڑیں؟ یہ تو ماں باپ سے بھی زیادہ قریب لگتا ہے ہمیں, اتنا انس پیدا ہو گیا اس کے ساتھ. کربلا انہی بتوں کو چھڑانے کے لیے ہے, پشت کرانے کے لیے ہے. رخ خدا کی طرف کرو, غیر اللہ کے راہوں سے, ان سبیلوں سے, سبل سے, شیطانی راہوں سے پشت کرو جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں, جن زندگیوں کے خوگر ہو چکے ہیں ان کو ترک کرو. کربلا تک سید الشہداء علیہ السلام نے بھرپور طریقے سے نہضت چلائی، خطبے دیے، آگاہانہ آگاہ کیا. ایک خطبہ کافی تھا، ایک خطبہ کافی تھا. آج ہمارے پاس سینکڑوں جملے ہیں سید الشہداء علیہ السلام کے جو آپ نے اس راہ کے اندر بیان کیے، جن میں سے ایک آپ کی خدمت میں یہاں بیان ہو رہا ہے اور باقی سات زمینی تذکرہ ہو رہا ہے. اہم ترین مرحلہ ایک کربلا کے بعد شروع ہوتا ہے. چونکہ یزید کے ذہن میں اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جب تک امام حسین علیہ السلام ہیں اس وقت تک یہ سلسلہ قائم ہے نہضت بیداری کا، جب سید الشہداء ختم ہو جائیں گے پھر ان کے خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے، ان کے ساتھیوں میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے، یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو جائے گا. جو رسول اللہ کے بارے میں توہم تھا مشرکین کا کہ جب تک یہ رسول موجود ہیں اس وقت تک یہ چراغ دین جلتا رہے گا، بجھانے کی کوشش کی، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، لیکن نہیں بجھا سکے. ہر قدم اٹھایا، ہر ظلم کیا، ہر طرح کی جنایت اور جنگ انجام دی، شہید کیے بڑی بڑی ہستیوں کو، لیکن یہ چراغ نہیں بجھا سکے. آخری امید کیا تھی ان کی کہ یہ رسول ایک دن اس دنیا سے جائیں گے، اس دن یہ چراغ خود بجھ جائے گا، اس دن ہم سکھ کا سانس لیں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ خدا کا وعدہ ہے واللہ متم نورہی ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ دشمن نہیں بھی چاہتے لیکن خدا اس نور کو تکمیل کر کے رہے گا. کربلا میں ان کی آخری امید یہی تھی، چونکہ یزید نے یہ جو کہا تھا کہ یا بیعت کریں یا سر، یعنی اگر حسین اٹھ جائیں پیچھے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. ان کے مطالعات، ان کے تحلیل تجزیہ یہی تھا کہ اگر سید الشہداء بیچ میں سے ہٹ جائیں پیچھے مسئلہ حل ہے سارا. چونکہ بڑے بڑے مخالفین انہوں نے نشاندہی کیے ہوئے تھے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن عمر، یہ لوگ تھے چاند ایک جو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نہیں کی ان میں سے بعض نے، نہیں کی، آخر تک نہیں کی. لیکن ان کی بابت کوئی حساسیت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس مشکل سید الشہداء کی طرف سے ہے. اگر یہ راستے سے ہٹ جائیں باقی مسئلہ حل ہے. نہ بنو ہاشم میں کوئی موجود ہے پیچھے ایسا مخالفت کرنے والا جس سے طاغوت کو خطرہ ہو، اور نہ باقی، بلکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے. اس لیے انہوں کی ساری کوشش ہے کہ یہ مسئلہ یہیں پہ ختم ہو جائے. سید الشہداء کے قتل سے ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہ یزید کا پلان تھا، اس کے مشاورین کی رائے تھی، بنو امیہ کا نقشہ یہ تھا. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے دین کی حفاظت کے لیے جو اہتمام کیا ہوا تھا، جو انتظام کیا ہوا تھا، اللہ کے نقشے سے وہ ناواقف تھے. مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے منصوبہ بنایا دین کے خاتمے کے لیے، اللہ نے منصوبہ بنایا دین کے بقا کے لیے. ان کے منصوبے میں کیا تھا کہ ایک مدافع دین، پیشوا دین، امام دین، اس کو اگر ختم کر دیا جائے دین کا خاتمہ ہو جائے گا، نور خدا بجھ جائے گا. خدا نے دین کی حفاظت کے لیے اہتمام کیا ہوا تھا. ایک فانوس ہٹا، ٹوٹا، خدا نے ایک اور فانوس اس چراغ کے اوپر قرار دیا جس کا نام زینب اولیا تھا. کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا، توقع نہیں تھی، ان کے محاسبات میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ ایک خاتون بڑھ کر اس تحریک کو آگے چلائیں گی اور اگلے مرحلے میں داخل کر دیں گی. عزیزان، آج جس چیز کے آپ وارث ہو، جس چیز کے بارے میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ موبائل بند کرو، فلاں بند کرو، خطرہ ہے، یہ نادان ہیں، یہ احمق ہیں، یہ اولیاء شیطان ہیں، شیطان زدہ ہیں. ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ سلسلہ عزا کہاں جا کے ختم ہوتا ہے. یہ عزاداری انڈیا میں کسی نواب کی کوٹھی پہ نہیں جا کر ختم ہوتی، یہ کسی راجے اور مہاراجے کی قائم کردہ سنت نہیں ہے، یہ بنت علی کی قائم کردہ سنت ہے. اور تمہیں پتہ ہے کہ بنت علی نے جب یہ تحریک شروع کی کربلا کے بعد، تو یوں نہیں تھا کہ آسائشوں میں اور آرام میں اور پرامن حالات میں شروع کی، 72 پائمال لاشیں چھوڑ کر روانہ ہوئی، 72 سر نو کے نیزہ پہ سامنے رکھ کر دیکھتے ہوئے روانہ ہوئی، اور جس حالت میں بی بی نے نزت بیداری و قیام شروع کیا وہ خطرات ہی خطرات تھے، جو بیج ہو ہی خطروں کے لیے، وہ بیج جو خطروں میں ہی پلتا ہو، جو خطروں میں پھوٹتا ہو، جو خطروں میں پھیلتا ہو، جو خطروں میں بڑھتا ہو، تم اسے خطروں کے حوالے دے کے ڈراتے ہو تم؟ جتنے خطرے ہوں گے یہ زیادہ پھیلے گا آگے. سید الشہداء علیہ السلام نے عزیزان اس امت کو بیدار کرنے کے لیے جو مارکہ انجام دیا وہ بہت دشوار تھا. رونے کے لیے، مصیبت کے لیے، وہ مصائب کے لیے صرف ایک مرحلہ کافی تھا، مدینہ سے نکل جانا ہی کافی تھا. قیامت تک خدا شاہد ہے انسان اسی پہ روتا رہے کہ کس خاندان کو مدینہ سے نکلنا پڑ رہا ہے، کن ہستیوں کو نکلنا پڑ رہا ہے، کن بیبیوں کو نکلنا پڑ رہا ہے. رونے کے لیے یہی کافی تھا، لیکن ہر مرحلے پر جو دکھ پیش آئے، جو خطرے پیش آئے، سید الشہداء نے کس طرح ان خطرات کا مقابلہ کیا؟ عزیزان وہی جن کو ہم مصائب کہتے ہیں وہ خطرات سے نمٹنے کے فارمولے ہیں. انہی کو کہا گیا ذکر کرو، انہی کو کہا گیا ذاکروں کو یہ پڑھو، مومنین کو کہا گیا یہ سنو. کیوں؟ کہ انہی سے تمہیں راہ نجات ملے گی، انہی سے تمہارے اندر یہ احساس بیدار ہوں گے، انہی سے تمہارے اندر بے وہ سوئی ہوئی حصے بیدار ہو جائیں گی، انہی سے تمہیں ان خطروں کو عبور کرنا آ جائے گا. ان مشکل مرحلوں اور منزلوں میں سے ایک بہت سخت منزل جس پر سید الشہداء نے فرمایا تھا جس نے میری کمر توڑ دی ہے، صرف ایک موقع پر سید الشہداء نے فرمایا، الان انکسر ظہری، اے عباس مقتل سے تیری ندا نے میری کمر توڑ دی ہے. صبح عاشور سید الشہداء کی خدمت میں جناب عباس حاضر ہوئے، مولا اگر لطف ہو تو اس غلام کو سب سے پہلے میدان میں جانے کی اجازت دیں. امام نے فرمایا، میرے سپاہ سالار، میرے علمدار، جس سپاہ کا تو سالار ہے وہ سپاہ تو موجود ہے، اس کا دار و مدار تیرے اوپر ہے. سپاہ کا دار و مدار سپاہ سالار کے اوپر ہوتا ہے، کیسے ہوگا تو جا کر شہید ہو جائے، یہ سپاہ تو منتشر ہو جائے گی. میرے سپاہ سالار تیرا کام اس سپاہ کو لڑانا ہے. مشغول ہو گیا سپاہ سالار، مشغول ہو گیا، پہلے انصار کو تیار کر کر کے بھیجتا رہا. جب انصار اپنے عہد کو وفا کر چکے پھر سپاہ کا دوسرا حصہ شروع ہوا، پھر بنو ہاشم کی باری آ گئی. لیکن بنو ہاشم کی سپاہ بڑی عجیب تھی عزیزوں، بنو ہاشم کی سپاہ میں نہ ان کے تن پہ فٹ آنے والی کوئی زرہ موجود تھی، نہ ان کے سر کے اندازے کا کوئی خود موجود تھا. سپاہ سالار کو بڑی مشکلیں پیش آتی تھیں، چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑتے اور جاتے جا کر پہلے ایک زرہ تن پہ کرتے وہ لمبی ہوتی، اس کو اتار کر دوسری زرہ تن پہ کرتے وہ بڑی ہوتی، اس کو اتار کر ایک اور زرہ تن پہ کرتے، کبھی بچے کے سر پہ خود رکھتے وہ بڑے بڑے سائز کا ہوتا، نیچے دستار باندھتے، امامہ باندھتے بچے کے سر پر، پھر اس کے اوپر خود رکھتے، بچے کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ بٹھاتے، مولا حسین کے پاس لاتے، ان کو روانہ کرتے مقتل میں، عباس بھیجتے تھے حسین اٹھا کے لاتے تھے. پھر ایک ایسا وقت آیا کربلا کے میدان میں
جب علی کا بیٹا آیا آگے بڑھ کر ادب سے عرض کرنے لگے، مولا اب تو سپاہی نہیں رہی، اب سالار کس لیے چاہیے آپ کو؟ مولا اجازت ہو، اب یہ جان سینے میں نہیں ٹکتی، اجازت ہو جہاد کا اذن دیجئے۔ روایات میں ہے امام علیہ السلام نے اتنا گریا کیا جناب عباس کے اس اذن مانگنے پر، اس اذن مانگنے پر اتنا گریا کیا، کیا فرمایا؟ اے بیبیوں کے پردے کے محافظ، اے میری بہنوں کے پردے کے محافظ، اے میری بیٹیوں کے پردے کے محافظ، تو میدان میں جانا چاہتا ہے؟ اے عباس تو میدان میں جانا چاہتا ہے؟ آخر اجازت دے دی، سید الشہداء نے اجازت دے دی، بھیا جا میدان میں جا، لیکن پہلے ذرا خیام میں جا کر بچوں کی حالت دیکھ لے، اگر ہو سکتا ہے میرے بھیا، چونکہ تیرے جانے کے بعد کوئی امید نہیں ہے، آخری امید تو ہی ہے، اگر ہو سکتا ہے ان پیاسے بچوں کے لیے اگر پانی کا ایک مشکیزہ ہی لے آئے تو۔ جناب عباس روانہ ہوتے ہیں خیمے کی طرف، جاتے ہیں خیام کے اندر، ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں، ایک بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیے ہوئے، کبھی ایک خیمے میں لے جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں لے جاتی ہے، ہر خیمے میں جا کر کبھی ایک مشکیزہ اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا مشکیزہ اٹھاتی ہے، جناب عباس جب یہ منظر دیکھتے ہیں، ایک خشک مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور نیزہ لیتے ہیں، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بچی سارے بچوں کو کہتی ہے، بچوں ابھی تک میں صرف تسلیاں دے رہی تھی، پانی موجود نہیں تھا، نہ کسی خیمے میں پانی موجود تھا، نہ کسی مشک میں پانی موجود تھا، اب وعدہ دیتی ہوں پانی آنے والا ہے، اے بچوں بس تھوڑی دیر صبر کرو۔ بچے کہنے لگے، بی بی اب پانی کہاں سے آ جائے گا؟ کہا، دیکھتے نہیں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں، دیکھتے نہیں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں۔ بچے منتظر بیٹھ جاتے ہیں، بچی بیٹھ جاتی ہے در خیمہ پر کہ ابھی چچا پانی لے کر آ جاتے ہیں۔ عباس روانہ ہوتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، نہر القمہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ علی کے بیٹے نے گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا، گھوڑے کو پانی میں ڈال کر مشک بھری، مشک بھرنے، روایات میں ہے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، وہ پیاسا حیوان تھا، وہ تشنا حیوان تھا، لیکن باوفا حیوان تھا۔ جب اس نے دیکھا میرا مولا پانی نہیں پی رہا، میرا مالک پانی نہیں پی رہا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، جناب عباس نے مشک بھری، مشک بھرنے کے بعد ایک ہاتھ کے چلو میں پانی لیا اور اپنے لبوں کے قریب لے آئے، پیاسے تھے عباس، لبوں کے قریب لے آئے، پانی کے اندر اپنی تصویر دیکھی، تصویر دیکھ کر اپنے آپ کو خطاب کیا، اے نفس عباس تجھے پانی کی طلب ہے، تو پیاسا ہے، تو تشنا ہے، تیرا پانی پینے کو جی کرتا ہے، لیکن ذرا دیکھ تیرا مولا حسین تجھ سے زیادہ پیاسا ہے، وہ خیموں میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے بچے تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ علی کے بیٹے نے پانی واپس دریا میں ڈال دیا، گھوڑے کو نکالا، خیام کا رخ کیا، عمر سعد نے اپنی فوج کو بلا کر کیا کہا کہ اگر یہ پانی خیام میں پہنچ گیا، اگر حسین ابن علی نے پی لیا، اگر عباس ابن علی نے پی لیا، کبھی بھی پھر اب حسین ابن علی کے پانی پینے کے بعد، عباس کے پانی پینے کے بعد تم کبھی جنگ نہیں جیت سکتے، خبردار یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے۔ فوج کو حکم دیا عباس کو گھیر لو، عباس کا گھیرا کر لیا گیا، عباس کا گھیرا کر لیا گیا۔ جناب عباس کی کوشش جنگ نہیں تھی، پانی خیمے میں پہنچانا مقصود تھا، لیکن پانی کے دفاع کے لیے ہر لائن جو سامنے آتا علی کا بیٹا اس کو ہٹاتا جاتا، ایک لائن نے پشت سے وار کر کے وہ ہاتھ قلم کر دیا جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا، علی کے بیٹے نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھام لیا، اس لائن نے پشت سے حملہ کر کے دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا، جب دوسرا ہاتھ قلم ہو گیا تو مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں لے لیا اور خیمے کی طرف گھوڑے کو دوڑایا، عمر سعد کیا کہتا ہے، عباس کو چھوڑو، مشکیزے کو نشانہ بناؤ، مشک کو نشانہ بناؤ، یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے۔ ایک لعین نے دور سے تاک کے تیر مارا، مشکیزے کے اندر لگا، مشکیزے کا سوراخ ہو گیا، پانی سارا گر گیا۔ پانی کا گرنا تھا، جناب عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا کہ اب خیمے کس لیے جاؤں، اب تو میں پانی نہیں پہنچا سکتا۔ مولا نے کہا تھا کہ عباس جنگ سے پہلے پانی پہنچا دے، اب پانی تو پہنچا نہیں سکتا، بس جنگ ہی شروع کر دوں۔ اب علی کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی، لیکن عزادارو جنگ کے لیے بازو چاہیے ہوتے ہیں، جنگ کے لیے تلوار چاہیے ہوتی ہے، جنگ کے لیے نیزہ چاہیے ہوتا ہے، جنگ کے لیے تیروں کمان چاہیے ہوتے ہیں۔ اب علی کے بیٹے نے کیسے جنگ شروع کر دی؟ اس جنگ کے دوران ایک لعین نے بڑھ کر جناب عباس کے سر اقدس پہ ایسا زور کا گرز مارا، علی کا بیٹا زین سے زمین پر آ رہا۔ جب زمین پہ آ گئے، جناب عباس نے ندا دی، الیہ الیہ یا مولا، مولا عباس آ گئے زمین پر۔ یہ ندا سننی تھی، حسین نے اٹھنا چاہا، اٹھا نہیں گیا، فرمانے لگے عباس الان انکسر ظہری، عباس تیری شہادت نے میری کمر توڑ دی، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی، زینب کے پردے کی آس ٹوٹ گئی، سکینہ کی پیاس کا سہارا ٹوٹ گئے۔